پڑھو بھائی، کون پڑھے گا حدیث شریف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت پر تقریر تو ہوئی تھی، ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ دونوں روایتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی بھی شہادتین کا اقرار کر لے گا وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں روایتوں کا تقاضا ہے۔ چونکہ دونوں حدیث کے اندر عموم ہیں، تعمیم ہیں، اور دونوں حدیث کے اندر تاکید بھی ہے، اس لیے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جو بھی آدمی شہادتین کا اقرار کرے اس کو جہنم میں کبھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ دوسری کئی روایتیں ایسی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گنہگار ایمان والوں کو اقرار شہادتین کے باوجود جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایسی کئی روایتیں اور آیات ہیں۔ تو جواب نمبر ایک سنو، ان دونوں حدیث میں تائباً کی قید بڑھا دو، یعنی جو آدمی اقرار شہادتین کرے اس کے بعد سچی پکی توبہ کر لیوے اور توبہ کے ساتھ مرے، وہ آدمی جو ہے جنت میں ضرور جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ نمبر دو، دوسری توجیہ سمجھو، دونوں حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی شہادتین کا اقرار کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، عارضی مدت کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نمبر تین، دونوں روایات غالب وقوع کے اعتبار سے ہیں کہ عامتاً کلمہ شہادت شہادتین کے اقرار کے بعد آدمی نیک اعمال ضرور کرتا ہے اور گناہوں سے ضرور اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو آدمی جہنم سے بچا ہوا رہے گا۔ چوتھی توجیہ، یہ دونوں روایتیں ایسے آدمی کے بارے میں ہیں جو حقوق اللہ فرائض اسلام کو اچھی طرح ادا کرے، ایسے آدمی کے متعلق یہ دونوں حدیث ہے۔ اللہ کے حقوق فرائض اسلام اچھی طرح ادا کرے ایسے آدمی کے بارے میں یہ دونوں حدیثیں ہیں. نمبر پانچ, یہاں دونوں حدیث میں مراد لیں گے جس زبان سے کلمے کا اقرار کیا, جس دل کے اندر کلمے کا یقین ہے, یہ دونوں جگہ کبھی بھی جہنم میں ذرا بھی نہیں چلے گی. جس زبان سے کلمے کا اقرار کیا, جس دل میں کلمے کا یقین ہے, اس زبان اور دل کو جہنم کی آگ بالکل نہیں لگے گی. یقین اگر بالفرض شہادتین کے اقرار کے بعد اس کو جہنم میں داخل بھی کیا جائے گا تو زبان کو آگ نہیں لگے گی, دل کو آگ نہیں لگے گی. اس لیے کہ اسی زبان سے شہادتین کا اقرار کیا تھا, اسی دل میں شہادتین کا یقین تھا, اس لیے دل اور زبان دونوں کے دونوں جہنم کی آگ سے مامون رہیں گے. ایسے دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ جن اعضاء پر آدمی سجدہ کرتا ہے وہ اعضاء سجود کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی. یعنی ایک مومن نعوذ باللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی جائے تو بھی سجدے کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو جہنم کی آگ بالکل نہیں لگے گی. یہ بھی روایت کے اندر ہے. نمبر چھ, مسلمانوں کو عذاب کا طبقہ الگ ہوگا, کافروں کا عذاب کا طبقہ الگ ہوگا. یعنی اس اقرار شہادتین کرنے والے مسلمان کو کافروں والے طبقے میں ڈالا نہیں جائے گا, بلکہ اس کو الگ طبقے میں ڈال کر کے سزا دے کر پاک صاف کر کے جنت میں لے جایا جائے گا. گویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا, یعنی کافروں والی جہنم کے طبقے میں داخل نہیں ہوگا. مومنوں کے لیے جو عذاب کی جگہ ہے, جیسے ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے کہ مریض کو ابتدان وہاں لاتے ہیں, وہیں پر کچھ ٹریٹمنٹ لے دی جاتی ہے, تو مسلمان نافرمان کو جہنم کا ایک وارڈ ہوگا الگ سے, وہاں جا کر ٹریٹمنٹ دی جائے گی جو گناہ کیا اس کی صفائی کے لیے, اور پھر وہیں سے جنت بھیج دیا جائے گا. وہ جو کافروں والا علاقہ ہے جہنم کا, وہاں اس کو بھیجا نہیں جائے گا. نمبر سات, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں خاص طور پر ایسے آدمی کے بارے میں ہیں جو آخری وقت پر اقرار شہادتین کرے. یعنی ایک آدمی وہ ہیں کہ بالکل مرنے کے قریب آیا اور جو ہے اقرار شہادتین کر لیا, ایک عمل کا بھی اس کو موقع نہیں ملا, بس اقرار شہادتین کیا اور انتقال کر گیا. ایسے صحابہ میں بھی واقعات ہیں کہ جو ایمان لائے شہید ہوئے جنت میں گئے, ایک عمل کرنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا. تب ظاہر بات ہے کہ شہادتین کا اقرار کیا اور فٹ سے دنیا سے چلے گئے, نہ کوئی عمل کا موقع ملا نہ کوئی گناہ کا موقع ملا. ظاہر ہے کہ وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر جائے گا. یہ سب توجیحات روایات کی گئی ہے. جی علم کے متعلق حیا کا بیان, یہ آداب متعلم کا بیان ہے. حصول علم میں کبھی حیا نہیں ہونی چاہیے. ترجمۃ الباب کے مقاصد اور خلاصہ. پہلا، علم کے حاصل کرنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. نمبر دو، اپنی جہالت علمی دور کرنے کے لیے سوال ضرور کرو. ایسا مت سمجھو کہ میری جہالت کھل جائے گی، ایسا مت سوچو. بعض لوگ سوال کرنے سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ میں سوال کروں گا تو میری جہالت کھل جائے گی، لوگوں کے سامنے میرا جاہل ہونا ظاہر ہو جائے گا، اسی لیے بعض لوگ سوال نہیں کرتے ہیں. ایسا مت سوچو. نمبر تین، سوال کرنے جاؤں گا تو میری غلطی لوگوں پر کھل جائے گی، ایسا بالکل مت سوچو. تمہیں سوال کروں گا تو میری غلطی واضح ہو جائے گی، تو پتہ نہیں میں اپنی بات میں صحیح ہوں کہ غلط. اب غلطی واضح ہو جائے گی، لوگ حسین کی کہہ رہے ہیں اتنا ایسے تو الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے، تو یہ مت سوچو کہ میری غلطی لوگوں کے سامنے کھل جائے گی. جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے آپ سوال کریں. نمبر چار، بعض مرتبہ سوال آدمی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ استاد ایسی بات کہہ دیں گے جس سے میری تذلیل ہوگی. ایسا مت سوچو. بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے منہ پھٹ، کہ طالب علم سوال کرے تو دو چار پھڑی کے پھڑی پہلے سنا رہے پھر جواب دے رہے. تو بعض مرتبہ طالب علم کیا سوچتا ہے کہ میں سوال کرنے جاؤں گا تو استاد کی پہلے تو ڈانٹ پڑے گی، پہلے تنبیہ ہوگی، تو اس لیے وہ سوال نہیں کرتا. ارے استاد کی تنبیہ تو پھول ہے، اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ اس کے لیے سوال نہ کرو، یہ غلط بات ہے. چھٹی بات سنی، اپنے آپ کو مٹانے سے علم آئے گا. آدمی سوال نہیں کرتا ہے بڑائی میں، میرا تو مطالعہ بہت وسیع، میری معلومات تو بڑی وسیع، مجھے کیا سوال کرنے کا. ارے علم کے لیے مٹاؤ تو جا کے علم آئے گا. سوال کرو، لوگوں کو پوچھو بار بار دین کی باتیں تو علم آئے گا. جو شمع اسف علم بایت گداخ، کہ بے علم تو خدا را شناخت. موم کی طرح اپنے آپ کو پگھالنا پڑے گا تو علم آتا ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر خدا کی معرفت ناممکن. اب حیا کے لیے کچھ ضروری باتیں سمجھیں. تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کا علم، اس میں رکاوٹ بنے ایسی حیا مذموم ہے. تفقہ فی الدین میں رکاوٹ بنے ایسی حیا مذموم ہے. نمبر دو، جو حیا کسی کی توقیر تعظیم کی وجہ سے ہو وہ حیا پسندیدہ ہے. جیسے آپ میں سے بہت سے ایسے صالح بزرگ ہیں جن کی توقیر تعظیم کے اندر میں بہت سی باتیں بولتا نہیں ہوں، تو یہ حیا پسندیدہ حیا ہے. نمبر تین، دینی مسائل سیکھنے سے مانع حیا مذموم اور بری ہے. نمبر چار، حیا کی جو صورت بھی علم میں مانع بنے وہ مذموم اور بری ہے. حیا کی جو صورتیں بھی علم کے لیے مانع بنے وہ مضموں میں ہے، بلکہ جو حیا علم کے لیے مانع بنے وہ حقیقت میں حیا ہی نہیں ہے، وہ تو بزدلی ہے، طبیعت کی کمزوری ہے۔ جو حیا علم کے لیے رکاوٹ بنے وہ حقیقت میں حیا ہی نہیں ہے، وہ تو بزدلی ہے، طبیعت کی کمزوری ہے۔ پانچویں بات سمجھو، قدیم زمانے میں علم کا ذریعہ سوال جواب ہی تھا۔ استاد جی آگے بیٹھ گئے، لوگ پوچھتے تھے جواب دیتے تھے، بس یہی طریقہ ہوتا تھا۔ کتابیں مدون ہی نہیں تھی اس زمانے میں، اور تھی تو بھی بہت کم مدون تھی، اسی لیے سوال جواب ہی علم کا ذریعہ تھا۔ اب یہ چھپی چھپائی کتابوں کا دور ہے، اس لیے وہ علمی سوال ہی ختم ہو گئے، بہت کم رہ گئے بیچارے۔ نمبر سات، حصول علم کے سوالات میں بالکلیہ بے حیائی بھی اختیار نہ کرو۔ حصول علم کے سوالات کرو، لیکن سوال کرنے میں بے حیا مت بن جاؤ۔ یہ بھی آداب میں سے، بعض مرتبہ آدمی ایسا سوال کرتا ہے جو بے حیائی کی علامت ہو جاتا ہے، تو ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ با حیا با ادب توقیر تعظیم کے دائرے میں رہ کر سوالات کرنے چاہیے۔ جی مشہور جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، اور تکبر کرنے والا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ نرم زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، سخت زمین میں پانی جذب نہیں ہوتا ہے۔ تکبر والے کے دل دماغ کی زمین سخت ہے، وہاں علم کا پانی جذب نہیں ہوگا۔ اسی لیے تواضع ہوگا تو علم کا فیض جذب ہوگا، اسی لیے تواضع اختیار کرو۔ اور حیا والا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے ان کو حیا اور شرم بالکل رکاوٹ بندی نہیں ہے۔ یعنی انصاری عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں، جو بھی بات پوچھنی ہوتی ہے وہ پوچھ ڈالتی ہیں، شرم کی وجہ سے نہ پوچھے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انصاری عورتیں بہت اچھی عورتیں، امام عائشہ نے بھی تعریف کی۔ جی اس سند کی خوبی یہ ہے کہ دو تابعی ہے، دو صحابی ہے اس روایت میں۔ دوسری بات دیکھو، یہ جو زینب بنت ام سلمہ ہے نا، تو زینب بنت عبداللہ ابن عبدالاسد، حقیقت میں تو اس کا نام یہ ہے زینب بنت عبداللہ ابن عبدالاسد، لیکن ان کی نسبت ابا سے زیادہ اماں کی طرف ہوتی ہے۔ زینب بنت ام سلمہ ہی لوگ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ام سلمہ کے زوج اول کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اس لیے اب نسبت ہونے لگی. انہوں نے سوچا کہ حضور کی پاک بیوی جو میری اماں ہوتی ہے ان کی طرف میری نسبت ہوئے تو بہت اچھا ہے, اس لیے ان کو لوگ زیادہ زینب بنت ام سلمہ سے پہچانتے ہیں. چونکہ حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں آ گئی اسی لیے ان کی طرف نسبت کرنے کو زیادہ سعادت مندی ہو گئی, اس لیے ان کی طرف نسبت کرتی ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت ام سلمہ ان کو ساتھ لے کر حضور کے گھر آئی تھی, اسی لیے حضور کی ڈائریکٹ تربیت ان کو ملی ہے, یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے. چلو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی. ہر لفظ کو ذرا باریکی سے سمجھو, چونکہ تعبیر الفاظ واقعات میں بہت کچھ باتیں ہیں اس میں. یہ جو ام سلیم آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے ایک بھری مجلس میں سوال کیا تھا, پوری مجلس تھی بھری ہوئی. اب ظاہر ہے کہ مجلس میں مرد بھی موجود تھے اور مرد مجلس میں آگے بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں بھی تھیں لیکن عورتیں پیچھے کی طرف بیٹھی ہوئی تھی. تو ام سلیم کی آمد, ام سلیم کا سوال مجلس میں ہوا, بڑی مجلس میں جس میں مرد آگے بیٹھے تھے عورتیں پیچھے بیٹھی تھی, اس حال میں حضرت ام سلیم نے سوال کیا. اتنی بات ذہن نشین ہو گئی. اب حضرت ام سلیم کا نام سمجھو, یہ حضرت انس کی اماں ہیں حضرت ام سلیم, اور بہت ہی اچھے اچھے کارناموں والی عورت ہے. حضرت ام سلیم, یہ تو ان کی کنیت ہو گئی, ام سلیم بنت ملحان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے نام کے بارے میں الگ الگ روایت ہے. نمبر ایک, ان کا نام ملائکہ ہے, میم لام یا کا تھا ملائکہ. نمبر دو, انیفا, الف نون یا فا ہا انیفا. نمبر تین, رمیسہ, رامیم یا سا ہا رمیسہ. نمبر چار, رمیسا, رامیم یا سواد الف حمزہ. نمبر چھ, گمیسا, غامیم یا سواد الف حمزہ. یہ سب اقوال ہے حضرت ام سلیم کے نام کے بارے میں, سب نئے نام. اب تم مولانا بنو گے تو لوگ آپ کو نام پوچھنے بھی آئیں گے کہ مولانا صاحب کوئی اچھا نام دو میری بیٹی کے لیے, تو صحابیات کے نام ریڈی رکھنے کے وہ دے دیں گے, بھائی یہ صحابیات کے نام ہے رکھو. لوگ نئے نام کے بھی طالب ہوتے ہیں کہ سب نئے لیٹسٹ نام ہے ایک دم, تو کوئی نہیں آوے تو آپ رکھ دینا, جاءت ام سلیم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور مجمع میں سوال کیا حضرت ام سلیم نے، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ صحیح سچی بات بتانے میں شرماتے نہیں ہیں۔ دیکھیے تمہید کتنی اچھی بات ہے، یہ ہے انصاری عورتوں کا کمال کہ پہلے تمہید باندھی، شاندار تمہید باندھی۔ شرا کہتے ہیں کہ یہ تمہید اس لیے باندھی تاکہ کوئی حضرت ام سلیم پر بے حیا اور بے شرم ہونے کا الزام نہ لگاوے، اسی لیے پہلے سے تمہید باندھی۔ لا یستحی من الحق کا مطلب ہے لا یمتنع من بیان الحق کی، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے رکتے نہیں، جو بھی حق بات ہوتی ہے اللہ تعالی بیان فرما دیتے ہیں۔ دیکھو نا، وہ لوگ کھا کے بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ان کو، پٹ سے کہہ دیا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ حضور ڈر رہے تھے، حضور احتیاط کر رہے تھے کہ حضور کیا مہمان، حضور کیسے کہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنا دین اور قیامت تک کے لیے قانون بن گیا، دعوت کھا کے بیٹھ کے باتیں مت کرو، جاؤ اٹھو نکلو۔ فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، حضرت زینب کے ولیمے کے وقت پر وہ لوگ کھا کے بیٹھے رہے تھے نا اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اب حضور ان کو بھگانے کے لیے خود گھر سے باہر نکل گئے اور باری باری سب بیویوں کے حضور چکر لگا کے آئے، سب بیوی نے پوچھا حضور نئی زوجہ کیسی لگی آپ کو، سب نے مبارکبادی دی شادی کی، حضور سب کے یہاں سے مبارکبادیاں لے کے بھی آ گئے تو ابھی یہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے جا ہی نہیں رہے۔ چھوٹا سا گھر میں حضرت زینب وہیں بیٹھی ہوئی دیوار کی طرف الٹا الٹی بیٹھ گئی بیچاری، نہیں گھر میں کھا کے بیٹھ کے باتیں کرنے والے باتیں کر رہے، فوراً وہی نازل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حق بات میں شرما دینی، جو بات ہے فٹافٹ بتاؤں۔ یہ ہے کہ تمہید حضرت ام سلیم کی۔ اب سوال دیکھو ام سلیم کا، فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، اگر کوئی عورت کو احتلام ہو جاوے تو کیا اس کے اوپر منی غسل کرنا ضروری ہے؟ عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا غسل کرنا ضروری ہے اس کے اوپر؟ یہ حضرت ام سلیم نے سوال کیا۔ احتلام کا مطلب یہ ہے کہ خواب کے اندر کوئی چیز نظر آوے، مثلاً عورت ہے تو یوں دکھے کہ کوئی اس کے ساتھ جیما کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں عورت کو منی نکل آئی، یا اس کے علاوہ عورت کو جو ہے انزال ہو گیا منی نکل آئی، تو کیا عورت کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال کیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، جب پانی دیکھے یعنی منی دیکھے، کپڑے بھیگا ہوا لگے، کپڑے کے اوپر منی کے اثرات معلوم ہوئے تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی صرف برے خواب سے غسل فرض نہیں بلکہ برے خواب کے بعد بھیگا پن منی کے اثرات معلوم ہوئے تو غسل کرنا فرض ہے۔ یہی مسئلہ مردوں کا بھی ہے کہ صرف خواب میں انزال دیکھا یا خواب میں جو ہے کوئی بری چیز دیکھی تو اس کی وجہ سے غسل کرنا فرض نہیں ہو جاتا ہے، ہاں جب منی کے اثرات نظر آوے تب جا کر کے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ سوال جواب ہو گیا، کمپلیٹ بات پوری۔ اب آگے دوسرا رخ لو ذرا. فغتت ام سلمت تعنی وجہہا, حضرت ام سلیم کے سوال سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شرم آئی. حضرت ام سلیم کے سوال سے حضرت ام سلمہ کو کیا ہوا؟ شرم آئی. اور شرم کی وجہ سے حضرت ام سلمہ نے اپنے چہرے کو ڈھانک دیا. کیا بات, دیکھو نی ام سلیم کو کیسی بات حضور کو پوچھتی ہے, سب کے مجمع میں وہ بھی پوچھتی ہے. یوں کر کے مارے شرم کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا. یہ ہیں عبارت کا مطلب. فغتت ام سلمت, ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا حضرت ام سلیم کے سوال پر شرم اور تعجب کی وجہ سے. یہاں اختصار ہے. ابو داؤد شریف میں لفظ آگے بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ تو یوں بولی, ام سلیم تو نے تو سب عورتوں کو رسوا کر ڈالا, کہیں ایسی بات مجمع عام میں کہیں پوچھنے کی ہوئے, تو نے تو عورتوں کا بھانڈا پھوڑ ڈالا, کیسا سوال تو نے مجمع عام میں کر ڈالا. ایسا لفظ بھی ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے. یاد رکھنا ایک اور بات اس میں ملا نہیں ہے, وہ دیکھو مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے وہاں پر کیا لفظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب کے مارے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. مسلم میں ایسا ہے. واقعہ یہی ام سلیم ہی کا سوال ہے. تو اب تطبیق دینے کی اپنے کو, کیا تطبیق ہوگی روایت میں کہ جس وقت حضرت ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اس وقت یہ دونوں موجود تھی, حضرت عائشہ بھی موجود تھی, حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی, دونوں کو تعجب ہوا, اسی لیے دونوں نے جو ہے اپنا اپنا منہ ڈھانک لیا. حضرت عائشہ نے بھی اور حضرت ام سلمہ نے بھی, دونوں نے اپنا اپنا چہرہ ڈھانک لیا. اب آگے دیکھو روایت. وقالت, وقالت کی فاعلہ ام سلمہ ہے, یاد رکھنا. ام سلیم اور ان کا سوال تو پورا ہو گیا, اب وقالت سے کون مراد؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلمہ فرماتی ہے, اب اچھی طرح ذہن نشین کرو, ام سلمہ نے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مسئلہ پوچھا تھا. حضرت ام سلمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مسئلہ پوچھا تھا. فرق اتنا کہ حضرت ام سلیم نے مجلس میں پوچھا, عام مجمع میں پوچھا, اور حضرت ام سلمہ نے تنہائی میں پوچھا, کسی دوسرے موقع پر پوچھا, تنہائی میں پوچھا. اور حضرت ام سلمہ کو تنہائی میں پوچھنے کی گنجائش تھی چونکہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, اور زوجہ محترمہ تنہائی میں بھی ایسے مسائل پوچھ سکتی ہے. تو حضرت ام سلمہ نے بھی یہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, لیکن تنہائی میں پوچھا, دوسرے موقع کے اوپر پوچھا. تب حضور نے یہ جواب عنایت فرمایا. وقالت یا رسول اللہ, کسی دوسرے موقع پر حضرت ام سلمہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, او تحتلم المرأة, کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے کیا؟ تعجب کے بارے میں انہوں نے پوچھ ہی لیا, حضور عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے کیا, یہ سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم ام سلمہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، منی عورتوں کی بھی ہوتی ہے، پھر اس نے کیا فرمایا قریبت یمینوں کی. یہ جملہ نمبر ایک ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ جملہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. نمبر دو، بے تکلفی کے موقع پر بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے. جیسے کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کو کہے ارے بے وقوف، یہ بات تو پیچھے گزر گئی، اتنی تجھے یاد نہیں رہتی ہے، یہ بے تکلفی میں استاد کہہ رہے ہیں. تھوڑا کہ آپ کو بے وقوف سمجھے، آپ تو بڑے ذی علم لوگ ہیں، لیکن اس طرح بے تکلفی میں کہہ رہے تھے ارے بے وقوف اس طریقے سے. تو حضور نے حضرت ام سلمہ کو یہ لفظ فرمایا قریبت یمینوں کی، فبیما یشبہها ولدها، اگر عورت کو منی نہ اترتی ہو تو بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوگا، بچے کے اندر ماں کی مشابہت کیسے آئے گی. یعنی بہت سی مرتبہ نو مولود ماں کی شکل صورت پر ہوتا ہے، ماں کی شکل میں ہوتا ہے، تو اثر ہے ماں کی منی کا. تو ماں کی منی ہے تو ہی تو بچہ ماں کی شکل پر آیا. تو حضور نے فرمایا بف ابھی میوش بھی ہوا ولد ہوا، پھر کیسے جو ہے بچہ ماں کی مشابہت میں ہوتا ہے. غرض یہ کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے، منی بھی ہوتی ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو سمجھا دی. اب یہاں روایات کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لو. پہلی بات، احتلام کی کثرت شہوت کی کثرت کی دلیل ہے. کہ کوئی کو بہت احتلام ہوتا ہوئے تو سمجھنے کا کہ اس میں شہوت بہت ہے، اگرچہ بیماری میں بھی احتلام کی کثرت ہوتی ہے، خاص کر کے قبض کا مرض جس کو ہوتا ہے نا اس کو احتلام ہوتا رہتا ہے، اس لیے قبض پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے. نمبر دو، عورتوں کو احتلام بہت کم ہوتا ہے. نمبر تین، بڑی عمر کی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. نمبر چار، عورتوں کو زیادہ تر احتلام اندر ہی اندر ہوتا ہے، باہر کم ہوتا ہے، مکان کی وسعت کی وجہ سے. مرد میں ظرف تنگ ہے تو باہر آتا ہے احتلام، عورتوں کے اندر 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 زیادہ ہوتا ہے. پانچویں بات سمجھو، بعض اطباء کا یہ کہنا ہے کہ احتلام عورتوں کو ہوتا ہی نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ عورتوں کو جب لذت کامل حاصل ہوتی ہے وہی احتلام ہے، لیکن حدیث شریف بتلاتی ہے صراحتاً کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اسی لیے اطباء کا قول رد کر دیا جائے گا. چھٹی چیز، شکم سیری، یہ بھی احتلام کا ایک سبب ہے. شکم سیری یعنی ہب بھر کھاوے، دبا دبا کے کھاوے، خوب کھاوے، یہ بھی احتلام کا ایک سبب ہے. کمزوری بھی ایک سبب ہے، تو بعض مرتبہ انسان کو کمزوری ہوتی ہے تو احتلام اس کو ہوتا رہتا ہے. پھر یا شرہ نے ایک مستقل مسئلہ چھیڑا ہے بہت لمبا چوڑا جانبین سے دلائل کے ساتھ کہ امہات المؤمنین کو احتلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس مسئلے میں اپنے کو بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے میں امہات المؤمنین تھی، دنیا سے چلی گئی، اب اس مسئلے پر کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام باسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امہات المؤمنین کو احتلام ہوا ہو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن عقلاً ممکن ہے، چونکہ وہ بھی عورتوں کی جماعت میں شامل ہے، اسی لیے ان کو احتلام ہو یہ ممکن ہے، گرچہ روایت میں صراحتاً ثابت نہیں ہے. ترجمۃ الباب سے کیا ربط ہو گیا کہ حضرت ام سلیم نے ایک ضروری مسئلہ شاندار تمہید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیا. معلوم ہوا کہ علم کے اندر حیا شرم نہیں کرنی چاہیے، جو مسائل دریافت کرنے ہو وہ پوچھ لینے چاہیے. جی اب دیکھیے، یہاں جو جو حیا تھی اس سے کوئی علمی اور دینی نقصان نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتلا دیا، اس لیے اس میں کوئی مذمت کی بات باقی رہتی نہیں ہے. جی روایت پہلے بھی تفصیل گزر چکی ہے. ترجمۃ الباب سے لفظ مطابقت کیا رکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب آ گیا، لیکن انہوں نے حیا ان یہ جواب زبان سے ظاہر نہیں کیا. اس پر مجلس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ فرمائی کہ بیٹا، دینی معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمر نے بیٹے کی حیا علم اور دین کے معاملے میں پسند نہیں فرمائی، تنبیہ کا انداز اختیار فرمایا. معلوم ہوا کہ دینی امور میں حیا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کیا فرمایا، بیٹا تو اگر بولتا نے مجلس میں تو میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہوتا کہ مجھے ایسا ایسی کوئی نعمت مل جائے، لال اونٹ یا کوئی اور دولت مل جائے، اس سے بھی بہتر ہوتا بیٹا تیرا بولنا. تو حضرت عمر نے تنبیہ فرمائی، تنبیہانہ روش اختیار فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ علم میں حیا نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں سمجھا، بڑوں کی موجودگی میں بولنا مناسب نہیں ہے. چلو ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو. بعض مرتبہ انسان کو خود کو حیا شرم آتی ہے سوال کرنے میں، تو خود مت پوچھو، دوسرے کو وکیل بھی سوال بنا دو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، لیکن مفتی صاحب کو پوچھنے میں مجھے شرم آتی ہے، بھائی تو پوچھ لے نہیں یہ سوال. یہ جائز ہے. کیا خلاصہ نکلا؟ مقصود حصول علم ہے، چاہے خود سوال کرے چاہے دوسروں کے پاس سوال کرواوے، لیکن مقصود حصول علم ہے. نمبر دو، طبعی شرم اگر غالب آوے تو آدمی دوسروں کے پاس سوال کرا سکتا ہے. بہت سے طلبہ شرمیلے ہوا کرتے ہیں, طبعی فطری خاندانی شرم ان میں ہوا کرتے ہیں, وہ خود نہیں پوچھ پاتے ہیں. تو دوسروں کو کہہ دے بھائی ذرا اتنا پوچھ لینی تو اس طرح کرنا صحیح ہے, لیکن سوال کرو, علم حاصل کرو, شرم کے مارے بیٹھے مت رہو. خود نہ پوچھ سکے دوسروں سے پوچھوا لیا کرو. جی وہاں مانگرول میں مانگرول ہے کاٹیاواڑ میں ایراول کے قریب, وہاں ایک محمد یوسف تھے, ان کی سائیکل کی دکان تھی سپریم سائیکل اسٹور, اور ان کا نام تھا محمد یوسف. ابھی کورونا میں انتقال کرے, وہ پورے منگرول اطراف میں مشہور ہو گئے تھے کہ لوگوں کو کوئی بھی علمی دینی سوال ہو تو ان کے پاس چلے جا رہے. نے وہ اچھی طرح لکھے اور لکھ کر کے دار رشتہ بھیج دیا, وہ سوال کے ماہر بن گئے تھے. لوگ ان کو صورت حال بتا رہے اور وہ لکھے. انہوں نے اتنے سوال جواب کیے ہیں کہ جیسے کہ کسی مفتی نے 30-40 سال فتاوا دیے ہو تو ان کے فتاوا کئی ضخیم جلدوں میں چھپتے ہیں, اس طرح ان کے سوال پر آئے ہوئے جواب اگر چھپوائے ہوئے تو 10-15 جلدوں میں چھپ جاوے, اتنے کیے انہوں نے. ہم نے دارالافتاء کے سال انہی کے سوالوں پہ مشق کی. جب ان کا سوال نامہ آتا تھا تو کسی بھی ایک کو حضرت حوالے کر دیتے تھے, اور بھی ہم سے پہلی جماعتوں نے بھی ہمارے بعد والی جماعتوں نے بھی سوال کے ماہر اور ایکسپرٹ ہو گئے تھے. پوری فائلیں انہوں نے بنا کے رکھی ہے, پھر سوالوں کو تقسیم بھی کر دیا, طہارت کے متعلق, معاملات کے متعلق, باقاعدہ منظم. سائیکل اسٹور ہے ان کی, ابھی ابھی انتقال ہوا کورونا کے اندر. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت مزی آتی رہتی تھی. واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی جب بھی اپنے اہل سے ملاعبت کرتے تھے تو ان کو فوراً مزی آ جاتی تھی. اب وہ یوں سمجھے اپنے طور پر کہ مزی کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہے, لہذا مزی نکلتی غسل کر دے, تو یہ سمجھتے رہے کہ مزی منی دونوں کا حکم یکساں ہے, برابر برابر ہے. ایک لمبے زمانے تک وہ یہی سمجھتے رہے. اب ظاہر ہے کہ بار بار نانے میں آدمی کو مشقت ہوتی ہے. آج کی طرح کوئی ایزی زمانہ تھوڑا ہی تھا, شاور کھولا نے نہا لیا, ایسا زمانہ تو تھا نہیں. وہاں تو پانی دور دور سے محنت سے لانے کا تو مشقت ہوئی. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اسلام میں تو مشقت نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اسلام میں تو کوئی مشقت نہیں, اور میں بار بار نا 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 کر کے مشقت اٹھا رہا ہوں. تو ان کو اندازہ یہ ہو گیا کہ میں مسئلہ صحیح نہیں سمجھا ہوں, اسی لیے مجھے دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھنے کا ارادہ فرمایا. لیکن حضور کو مسئلہ کیسے پوچھے؟ اسی لیے کہ داماد, اور عام متن داماد ہمارے شریف معاشرے میں ایسی باتیں حسر ابا کے سامنے نہیں کیا کرتے. اس لیے ان کے لیے یہ سوال کرنا رکاوٹ کا ذریعہ بن گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو میں نے حضرت مقداد کو حکم دیا, ارے مقداد میرے دوست, حضور کو یہ مسئلہ پوچھ لو نا. تو حضرت مقداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, فیہ الوضو, مزی آ جاوے تو صرف وضو کرو, غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں مزی لگی ہے وہ دھو ڈالو, صاف کر ڈالو اور وضو کر لو, اتنا کافی ہے. یہ ہو گیا حدیث شریف کا مضمون. اب ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا؟ حضرت علی کو دامادی رشتے کی وجہ سے مزی کے متعلق سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء مانع ہوا. اسی لیے انہوں نے اپنے دوست حضرت مقداد کو کہا کہ مقداد میرے دوست, ذرا یہ سوال کر لو نا. انہوں نے پوچھ لیا. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے رب. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایت میں سائل کا نام حضرت عمار آیا ہے, کہ حضرت علی نے حضرت عمار کو کہا تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے خود پوچھ لیا حضور کو. تو روایات میں تطبیق سمجھو. پہلی تطبیق, حضرت علی نے اولاً حضرت مقداد کو کہا کہ مقداد ذرا حضور کو پوچھ لو نا مسئلہ. پھر حضرت مقداد نے پوچھنے میں تاخیر کر دی, حضور کو پوچھنے میں تاخیر کر دی, اور حضرت علی نے اب حضرت عمار کو کام سونپا. حضرت عمار سے بھی کچھ تاخیر ہوئی اور حضرت علی کو مسئلے کی ضرورت زیادہ تھی, تو اب حضرت علی نے ڈائریکٹ پوچھ ڈالا. تو پہلے وکیل بنائے حضرت مقداد کو, پھر حضرت عمار کو, پھر خود ڈائریکٹ پوچھ ڈالا. بعض شورا نے کیا تدبیر بیان کی؟ اتفاقاً تینوں ایک مجلس میں جمع ہو گئے, حضرت مقداد, حضرت عمار, حضرت علی, اور سوال ہو گیا. تو حضرت علی کی طرف سوال کی نسبت بحیثیت عامر, کہ انہوں نے سوال کا حکم دیا تھا اور مقداد اور عمار کو وکیل بنایا, اس لیے ان کی طرف سوال کی نسبت ہو گئی. چلو, علم کے آداب عامہ. کتاب العلم مکمل کرتے کرتے امام لا رہے ہیں علم کے آداب عامہ, اس میں سے ایک اہم ادب لا رہے ہیں کہ علم کا مذاکرہ اور مسئلے مسائل فتویٰ مسجد کے اندر صحیح اور جائز ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کہ علم کا مذاکرہ فتوے مسئلے مسائل مسجد میں کرنا جائز ہے, یہ ضرورت کیوں پڑی امام بخاری کو؟ پہلی بات سمجھو, ان المساجد للہ, مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی مسجد تو عبادت کے لیے خاص ہے, یہاں علمی مذاکرہ فتوے مسئلے نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے امام غلط فہمی دور کر رہے ہیں. بھائی مسجد عبادت کی جگہ ہے, کون نہ دیتا ہے, لیکن مسائل اور علم سکھانا یہ بھی تو ایک عبادت ہے. تو عبادت گاہ میں دوسری عبادت بھی ہو رہی, اس میں کیا مانتا ہے تم کو؟ مسجد یقیناً عبادت کی جگہ ہے, لیکن اس میں نماز کے علاوہ دوسری عبادت بھی ہو رہی ہے. کہ بھائی مسائل سکھائے جا رہے ہیں, اور تمہیں بتائے جا رہے ہیں علمی مذاکرہ اور اس میں تکلیف کیا ہے؟ تم عبادت میں عبادت ملا دی. دوسری ایک بات سمجھو اہم، کہ جب آدمی علمی مباحثہ فتویٰ وغیرہ بتلاتا ہے تو بعض مرتبہ آواز بلند ہو جاتی ہے، بعض مولانا لوگ سبق میں جلال میں آ جاتے ہیں، ان کی درسی تقریر ایسی ہوتی ہے جیسے کسی سے جھگڑ نہیں رہے ہو، ایسی درسی تقریر ہوتی ہے، ایسے جوش و جلال میں گلا پھاڑ سبق ہوتا ہے ان کا، مائک پھاڑ گلا پھاڑ سبق، کہ جو ہے بالکل مسجدوں میں آواز بلند ہو جاتی ہے. تو کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ مسجدوں میں آواز کا بلند ہونا یہ تو آداب مسجد کے خلاف ہے؟ تو امام علی مقام نے رد کر دیا کہ بھئی آواز بلند نہ ہوئے کیا مطلب؟ دنیاوی بات چیت میں آواز بلند نہ ہوئے، ورنہ مسجد میں قرات میں آواز بلند ہوئے، مسجد کے اندر علمی مذاکرے میں آواز بلند ہوئے، درسی مذاکرے میں آواز بلند ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تیسرا نقطے کی بات یہاں سمجھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں لمبے زمانے تک مساجد بہت سارے کام میں آتی تھی. آپ نے وہاں مغازی میں پڑھا نہیں کہ حضرت سعد زخمی ہو گئے تھے، حضور نے پلنگ کہاں لگوائی تھی؟ بولا مسجد نبوی میں تو چار پائی لگائی تھی. تو گویا ہاسپٹل کا ایمرجنسی وارڈ بھی مسجد نبوی. ارے وہ نہیں پڑا سماما قید کر کے لائے گئے تو ان کو باندھا بھی تھا مسجد نبوی میں، تو مسجد نبوی میں جیل خانہ بھی ہے نا. حضور کے دور میں مسجد نبوی کے کتنے کام لیے جاتے تھے؟ تو درس و تدریس، تعلیم و تعلم، فتویٰ، افتاح دور قدیم میں سب مسجدوں میں ہوتا تھا. البتہ احناف نے ایک مسئلہ نکالا، اس میں وہ ذہن سے سمجھ لو. پیچھے دوسری جگہ روایات میں آپ نے پڑھا کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے، کسی نے اعلان کیا تو حضور نے کہا تجھے نہیں ملے. اپنی گم شدہ چیز کا کسی نے اعلان کیا تو حضور نے کہا نہیں ملے تجھے، بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اسی کے اندر یہ ہے کہ یہ مساجد میں بیع و شراء بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی معاملات نہیں ہونے چاہیے، اجارہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اس لیے فقہا نے، احناف نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مسجد کے اندر بغیر اجرت کے درس و تدریس جائز ہے، اجرت والی درس و تدریس مسجد میں مناسب نہیں ہے. یعنی جو مدرسین تنخواہ لیتے ہیں وہ مسجد میں تدریس نہ کریں، اور جو تنخواہ نہیں لیتے ہیں وہ مسجد میں تدریس کریں. کیونکہ تنخواہ لیا یعنی اجارہ ہو گیا ہے، اور اجارہ ایک معاملہ ہے، اور مسجد میں اس طرح کے معاملات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس لیے جو حضرات تنخواہ سے پڑھاتے ہیں وہ مسجد کے اندر درس و تدریس نہ کریں. یہ ہم نے یہ مسئلہ نکالا. چلو ایسے میں تو یہ طریقہ اپناتا ہوں کہ جتنی بھی مسجدیں ہمارے ذریعے بنتی ہیں میں تو پہلے ہی نیت کر لیتا ہوں اس میں مدرسہ بھی چلے گا، مکتب بھی چلے گا، ساری نیتیں پہلے ہی دن سے کر لیتا ہوں. اس لیے کہ بنجر بستیوں میں الگ مدرسہ مکتب کہاں لینے جا رہے، جہاں نماز وہی مدرسہ، یہاں ہر بستی میں آپ جیسے مخلص علماء ہم کہاں لینے جاوے، جو بلا تنخواہ پڑھاتے ہو، تنخواہ دینی پڑتی ہے غریب مدرسین کو، اسی لیے پہلے نیت کر ڈالے تو سب حلال ہو جائے. چلو صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا سائل، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو سوال مسجد میں کیا اور جواب بھی مسجد میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور مسجد میں ایک سائل کھڑا ہوا، احرام کے متعلق مسائل پوچھ رہے ہیں وہ آدمی. یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نحل، کہاں سے احرام باندھنا چاہیے حضور بتلائیے. لبیک پڑھ کے احرام کہاں سے باندھنے کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام میقات بتلا دیے، میقات کی تعین فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینۃ من ذوالحلیفہ، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے. ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد ذوالحلیفہ. پہلے مدینہ سے باہر تھا یہ علاقہ، اب تو مدینہ شہر اتنا وسیع ہو گیا کہ ذوالحلیفہ بھی مدینہ کے اندر آ گیا، اتنا بڑا ہو گیا مدینۃ المنورہ. پہلے مدینہ کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے مکہ المکرمہ تقریباً 415 کلومیٹر ہوتا ہے. تو کہا کہ مدینہ والے ذوالحلیفہ سے میقات باندھیں گے. نمبر دو، وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، شام سے آنے والے لوگ جوحفہ سے احرام باندھیں گے. جوحفہ کو رابغ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مہیعہ بھی کہا جاتا ہے. وہاں سے مکہ المکرمہ 187 کلومیٹر ہے، 187 کلومیٹر پڑتا ہے جوفا سے مکہ المکرمہ. وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِّن قَرْنَا، نجد کی طرف سے آنے والے قرن المنازل سے احرام باندھیں گے. یہاں سے مکہ المکرمہ 80 کلومیٹر ہوتا ہے قرن المنازل سے. اب آگے والی بات، عبداللہ ابن عمر کو شک ہے. وقال ابن عمر ویزعمون، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ یمن کی طرف سے آنے والے یلملم پہاڑیوں سے احرام باندھیں گے. وہاں سے مکہ 130 کلومیٹر پڑتا ہے یلملم سے. اس طرح حضور نے تمام میقات بیان فرما دیے. وقان ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر یوں فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، دوسروں نے ان کو یہ بات سنائی، دوسروں نے ان کو یہ بات سمجھائی، ان کو بلا واسطہ حضور سے سننا یاد پڑتا نہیں ہے. بس ترجمۃ الباب سے کیا ربط رہا کہ حضور کو مسجد میں سوال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی مسجد میں دیے. معلوم ہوا کہ علمی سوال جواب، علمی مذاکرہ، فتویٰ، درس، تدریس، تعلیم، تعلم مسجد میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اب تو میقات کی بہت آسان شکل ہو گئی، شیخ گوگل پر جاؤ، آپ جدھر سے بھی جا رہے ہو سرچ کرو گے تو وہ فوراً میقات الاحرام بتائے گا. اب تو عالمی جو ورلڈ کمپاس ہے اس پر بھی جو ہے میقات آ چکا ہے. اسی لیے دنیا کی کسی بھی ملک کی فلائٹ جدہ جاتی ہے، جس رخ سے بھی وہ فلائٹ جدہ جائے گی تو ان کا کمپاس آٹومیٹک جو ہے وہ ان کو سائن دے گا کہ اب میقات سے ہم پاس ہونے والے ہیں. تو پھر میقات کا اعلان جہاز میں ہو جاتا ہے کہ ہم چند منٹوں میں میقات سے گزرنے والے ہیں. جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی ہے وہ لوگ سب نیت کر لے رہے، ایسا اعلان پھٹافٹ ہو جاتا ہے فلائٹوں کے اندر. جی ابھی شیخ گوگل کو پوچھو تو نکلے گا سامنے، سارے میقات کی تفصیلات آ جاتی ہیں. جی یہ بھی علم کے آداب عامہ کے قبیل سے ہیں، یہ باب بھی. اس باب کے مقاصد سمجھو اچھی طرح. نمبر ایک، سائل نے جتنا سوال کیا اتنا جواب تو آپ دینے ہی والے ہو، دینا ہی چاہیے مفتی صاحب کو، لیکن کچھ زائد بات بتلانا بھی بعض مرتبہ مناسب ہوا کرتا ہے. سائل نے جتنا سوال کیا نا اس سے بھی زائد بات بتلانا مناسب ہوا کرتا ہے، تو زائد بات بتلا دینی چاہیے، یہ برا نہیں ہے. دیکھو لوگ ہیں نا زائد بات کو ذرا بری نظروں سے دیکھتے ہیں. آپ نے کسی کو پوچھا کہ بھائی آپ دوپہر میں تم نے کیا کھایا، تو اس نے کہا دال چاول، بات پوری ہو گئی. اب وہ اوپر سے بولتا ہے دوپہر میں دال چاول کھائے تھے، گزشتہ کل کو کڑی کھچڑی کھائی تھی، آئندہ کل بریانی آنے والی ہے. تو سامنے والا کیا کہے گا، ڈوڈا یا چپڑے، پوچھا اتنا بول. ٹھیک ہے زائد باتیں بولنے لگا، تجھے کس نے پوچھا کل کیا پکیلا تھا، نہ آئندہ کیا کل کیا پکنے والا ہے، جوڑ آئے گا ہی کو بن جائے. تو بعض لوگ زائد بات کو نامناسب سمجھتے ہیں. تو امام علی مقام یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے کیا بتلاتے ہیں کہ علم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. سائل نے جتنا سوال کیا، بعض مرتبہ سوال سے زائد باتیں بھی بتلانی ہوتی ہے، اور یہ چیز بری نہیں ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے یہ بات بڑی مناسب ہوا کرتی ہے. دوسری بات سمجھو، بعض مرتبہ ایک طرف کا جواب کافی نہیں ہوتا، دوسرا پہلو بھی واضح کرنا ضروری ہوتا ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلے کی ایک رخ واضح کر دی، ایک رخ مسئلے کا بتلا دیا، اس سے بات پوری کھل گئی آتی. اس مسئلے کا دوسرا رخ بھی بولنا پڑتا ہے تب جا کر کے مسئلہ واضح ہوتا ہے. حالانکہ مسئلے کا دوسرا رخ سائل نے پوچھا نہیں تھا، لیکن ایک رخ بتلانے کے اندر بات واضح نہیں ہوئی، بلکہ بعض مرتبہ تو ایک رخ بتاؤ گے تو غلط فہمی پیدا ہوگی، کم فہمی پیدا ہوگی، اس لیے دوسرا رخ بھی واضح کرنا ہی پڑے گا. اب یہ دوسرا رخ جو آپ نے واضح کیا، یہ کوئی فالتو زائد بات تھوڑی ہے، یہ سوال کا تتمیمن للفائدہ، فائدہ تام اور مکمل کرنے کے لیے آپ نے رخ ثانی کھولا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
تو زائد بات فائدے کی غرض سے بتلا دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو آدمی زائد بات جو بولتا ہے نا، اس کا ایک سبب ہے دوسروں کو دینی علمی فائدہ پہنچانا، دوسرا ایک سبب ہے آدمی کا بکو ہونا. بکو بعض بکواس کے ماہر ہوتے ہیں، اب ایک پوچھو تو گیارہ سناتے ہیں. تو بکو لوگ بھی جو ہے زائد بات بول 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 کراج کرتے ہیں، ان کی بات وہ کرنے سے پہلے ڈر لگتا ہے آدمی کو. نمبر تین، بعض مرتبہ آدمی زائد باتیں محبت میں بولتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے بات کرنے کا چانس ملا تو بلا وجہ بھی لمبی کھینچتا ہے آدمی. جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، جواب ہو گیا لیکن یہ آگے موسیٰ علیہ السلام چلے، اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی، ایک دم یاد آیا کہ اللہ کے دربار میں بہت لمبی کر ڈالی تو پھر مختصر کر دی، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی وغیرہ وغیرہ دوسرے فائدے ہیں. تو یہ تھا مقام محبت، اسی لیے کلام میں طول ہو گیا. جی
اللہ.
ترجمت الباب پر استدلال کے لیے امام کے پاس اپنے شرائط پر کوئی صریح روایت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت جو لائے ہیں نا، اس سے ترجمت الباب کا اس بات بتکلف ہوتا ہے وایا وایا کر کے، اسی لیے ایک صریح روایت سمجھ لیں ترجمت الباب کے سلسلے میں. ایسے تو آپ ترمذی شریف میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. ایک سائل نے سوال کیا، وہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے جانور چرانے کے لیے، اور چھاگل میں پانی لے جاتے تھے، چھوٹا برتن پانی کا، گجراتی میں ڈھوچکی کہتے ہیں اس کو، اردو میں چھاگل کہتے ہیں، چھوٹی سی مٹکی ہوا کرتی ہے. اب چرانے والے جانور کے جو ہوتے ہیں ان کو جانور کو سنبھالنے کا کام، پھر اگر بڑی مقدار میں پانی لے جاوے تو بیچارے جانور چراوے کہ پانی اٹھاوے، اس لیے وہ چھوٹی سی ڈوچکی چھاگل پانی کی لے جاتے ہیں. اب ان کو جنگل کے اندر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، عرب کے سہارا میں پانی ہوتا نہیں ہے. تو سوال یہ کیا کہ اگر ذرا سی ہوا نکلے تو کیا پھر بھی وضو کرنا پڑے گا؟ ان کی چاہت یہ تھی کہ معمولی پنکچر کے اوپر وضو نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ پانی پینے کے لیے ہم قلیل لے جاتے ہیں، اب اس میں بھی وضو کرنے کا ہوئے تو پھر پینے کے لیے کیا بچے گا. اسی لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ معمولی سی ریح خارج ہونے پر وضو ٹوٹنا نہ چاہیے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. جیسے فیض ابرار کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں گئے، کسی عورت کو بیعت کیا، تو بیعت میں چند ہدایات دی، تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو. پھر چھ مہینے کے بعد دوبارہ مریدوں میں گئے تو پوچھا، بھائی آپ لوگ ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں حضرت، میں برابر باوضو رہتی ہوں. یہ کہتا کہ حضرت چھ مہینے میں میرا تو وضو ہی نہیں ٹوٹا. تو کہا یہ تو کیسے ممکن ہے کہ چھ مہینے میں تیرا وضو ہی نہیں ٹوٹا؟ تو دراصل وہ بیچاری یوں سمجھی تھی کہ اگر دھماکے دار ریح خارج ہوئے تو ہی وضو ٹوٹتا ہے، معمولی سے لیکیج پر وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اور اس کو ہلکے ہلکے لیکیجز ہوا کرتے تھے، دھماکے ہوتے نہیں تھے، اس لیے وہ بیچاری یوں سمجھی کہ میرا وضو تو سلامت ہے. یہ واقعہ حوالے کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ شاید آپ بے حوالہ اس کو نہ مانو، ایسا واقعہ ہے، اس لیے حوالہ دے دیا. تو سائل نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فسا احدکم فلیتوضا، کہ معمولی سی ہوا لیکیج ہوئے تو ابھی وضو تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ سائل کے سوال کا جواب ہو گیا، لیکن حضور نے مزید زائد بات صراحتاً ارشاد فرمائی، ولا تأتوا النساء فی ادبارہن، عورتوں کے ساتھ پیچھے کے راستے سے جمع مت کرو. یہ روایت صریح ہے اس ترجمۃ الباب پر، کہ انہوں کا سوال کتنا تھا، معمولی ریا خارج ہونے کے اوپر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی ریاح کے خروج پر وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ تو بتلا ہی دیا، لیکن ساتھ میں ایک زائد دینی علمی بات بھی بتلا دی کہ عورتوں کے ساتھ دبر کے راستے میں جمع نہیں کرنا چاہیے. یہ ترجمۃ الباب پر صریح روایت ہے.